لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين. خواتین و حضرات، آج ہم اللہ تعالی کی توفیق سے سورہ قمر کا مطالعہ کر رہے ہیں. یہ سورہ کریمہ ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے مکہ میں نازل ہوئی، اور اس کا زمانہ نزول اس لیے بڑا واضح ہے کہ اس میں چاند کے پھٹنے کے معجزے کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا ہے. تو اس میں اس معجزے کا ذکر ہے، تو چونکہ ایک بہت بڑا یہ واقعہ تھا، بہت سارے لوگوں نے اسے دیکھا، اس لیے اس کی تاریخیں بڑی متعین ہیں، اور یہ واقعہ ہجرت سے قریباً 5 سال پہلے پیش آیا تھا. تو یہی اس سورہ کا زمانہ نزول ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے قدرے زیادہ زور کے ساتھ لوگوں کو متنبہ کیا ہے کہ لوگوں اپنے گناہوں سے، اپنی ہٹ درمی سے اور اپنی نافرمانی سے، جہالت سے اور غفلت سے اور انکار سے باز آ جاؤ کہ تم سے پہلے اس رویے پر چلنے والی قوموں کا بڑا ہی برا انجام ہوا ہے، اس انجام سے بچ جاؤ. قدر سختی کے ساتھ یہ بات کہی ہے، اور ساتھ ہی ایک بات کا ذکر بار بار اللہ نے کیا ہے جس کو ہم آج تھوڑا سا تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے تو اس قرآن کو نصیحت کے لیے بڑا آسان کیا ہے، یعنی نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم نے اس کو قرآن کو بڑا آسان بنایا ہے. ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ یعنی یہ آیت بار بار آئی ہے اس صورت میں کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بڑا ہی آسان بنایا ہے، ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا. یہ جو الفاظ ہے نا کہ ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا، یہ ایک آواز ہے اللہ کی طرف سے کہ جو بھی نصیحت قبول کرنا چاہے گا قرآن اسے نصیحت دے دے گا، جو بھی نصیحت قبول کرنا چاہے گا. یعنی قرآن سے ہدایت پانے کی جو شرط ہے وہ اس انسان کے دل میں پائی جاتی ہے جو قرآن کی طرف آ رہا ہے، اور اس کی کوئی شرط نہیں. صرف کیا وہ نصیحت حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس کی یہ نیت ہے، اس کا یہ عزم ہے، اور وہ اپنے اس عزم میں اور اپنی اس نیت میں اور اپنے اس ارادے میں مخلص ہے. اگر تو وہ اپنے تئیں مخلص ہے تو پھر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. کہاں کا رہنے والا ہے، کون سی زبان بولتا ہے، کیا اس کی تہذیب ہے، کیا اس کا رنگ ہے، کیا اس کا لباس ہے، کیا اس کی نسل ہے، کیا اس کا ملک ہے، کیا اس کا سٹیٹس ہے، وہ غریب ہے یا امیر ہے، مروجہ علوم کو جانتا ہے یا نہیں جانتا، انتہائی کم ذہن رکھنے والا آدمی ہے یا بڑا ذہن رکھنے والا آدمی ہے، وہ جس طرح کا بھی انسان ہے اور جہاں بھی رہتا بستا ہے، قیامت تک کے لیے وہ یہ بات سن لے کہ اگر وہ اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے نصیحت مل جائے گی. فہل من مدکر، ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ تو یہ آیت اس صورت میں سورہ کریمہ میں بار بار آئی ہے، اس کو ہم ذرا قدرے آج تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور پھر یہ آپ آغازی میں سمجھ لیں کہ نصیحت کیا ہوتی ہے. یہ جو قرآن کہتا ہے کہ نصیحت کے لیے میں بڑا آسان ہوں، یا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بڑا آسان بنا دیا ہے، تو نصیحت کیا ہوتی ہے؟ یعنی نصیحت یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسی بات جس بات کی وجہ سے آپ نقصان سے بچ جائیں، یا جس بات کی وجہ سے آپ کو فائدہ حاصل ہو جائے. یعنی اگر کوئی انسان دنیا اور آخرت کے شر سے بچنا چاہتا ہے، ضرر سے بچنا چاہتا ہے، مصیبت سے بچنا چاہتا ہے، تکلیف اور دکھ سے بچنا چاہتا ہے، سزا سے بچنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہ نصیحت ہے، اس کو قبول کرے اور بچ جائے. اور جو کوئی دنیا اور آخرت کا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، دنیا اور آخرت کی فلاح حاصل کرنا چاہتا ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، دنیا اور آخرت کی عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، دنیا اور آخرت میں سرخرو ہونا چاہتا ہے، تو وہ اس قرآن مجید کی بات کو قبول کرے اور سرخرو ہو جائے. تو یہ اس سورت کا ایک پس منظر ہے اور مضمون ہے جس کو آج ہم پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں کو قرآن کی نصیحت قبول کرنے کے لیے کھولے اور قرآن کو ہمارے لیے ایسا رہنما بنائے کہ ہم اس کے ذریعے دنیا اور آخرت کے ہر شر سے بچ جائیں اور ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر فلاح اور ہر سعادت اور ہر کامیابی اس قرآن کے ذریعے نصیب ہو. آمین ثم آمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مغطين إلى الداعي يكون الكافرون هذا يوم أسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
صدق اللہ العظیم. اقتربت الساعة وانشق القمر, قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. بار بار یہ بات مشرکین مکہ بھی کہتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے بھی یہ خواہش پیدا ہوتی تھی کہ اگر مشرکین مکہ کو کوئی بڑی حیران کر دینے والی نشانی اللہ دکھا دے تو یہ اچھا ہوگا, ایمان لانا ان کے لیے آسان ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بڑے مخلص تھے اور ہمدرد تھے اور یہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ دنیا کی گمراہی سے بھی بچ جائیں اور آخرت کے عذاب سے بھی بچ جائیں, اس لیے ان کی بھی یہ خواہش, ان کے دل کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہوتا تھا. اور خود مشرکین مکہ بھی بار بار انہیں یہ کہتے تھے کہ اپنی نبوت کی کوئی نشانی, کوئی غیر معمولی نشانی دکھاؤ اور قیامت کی کوئی نشانی دکھاؤ کہ قیامت آ جائے گی. تم کہتے ہو کہ یہ پہاڑ اڑنا شروع ہو جائیں گے اور یہ چاند جو ہے یہ بے نور ہو جائے گا اور یہ سورج جو ہے اس طرح ہو جائے گا, تارے بکھر جائیں گے. یہ ساری آیات تو موجود ہیں قرآن میں, تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہتے تھے. اللہ اس کے جواب میں یہ تو ارشاد فرماتا تھا کہ اے نبی, تو خود بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے, جس نے ایمان لانا ہو وہ تجھے دیکھ کر اور تیری بات سن کر ایمان لا سکتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ جواب میں یہ بھی ارشاد فرماتا تھا کہ اے نبی, یہ قرآن بھی بہت بڑی نشانی ہے, اس کو بھی دیکھ کر, وہی بات جو سرفراز صاحب نے کہی تھی کہ اگر کوئی آنکھیں دیکھنے والی ہوں اور کوئی کان سننے والے ہوں اور کوئی دل سوچنے والا ہو تو نشانیاں تو بکھری پڑی ہیں, نشانیوں کی تو کوئی کمی نہیں ہے. نشانیاں تو انسان کے اپنے وجود کے اندر بھی ہیں اور یہ ساری کائنات نشانیاں ہیں, ایک سے ایک بڑھ کر نشانی ہے, ایک سے ایک بڑا معجزہ ہے. اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے نبی کو یہ بھی سمجھاتا تھا کہ یہ نشانی اس لیے نہیں مانگتے کہ یہ کوئی ہدایت لانا چاہتے ہیں, یہ تو خواہ مساہ کا مذاق کرتے ہیں, بحث کرتے ہیں, ضد کرتے ہیں, کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتے ہیں, اور کوئی ان کی نیت تو یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی نشانی مل جائے گی تو ہم ہدایت پا جائیں گے, یہ معاملہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رحمت نے جوش مارا اور منا کے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بہت سارے ساتھی بھی وہاں موجود تھے اور بہت سارے سرداران قریش بھی موجود تھے, پتہ نہیں اتفاقاً کیوں وہاں موجود تھے, کوئی ایسا مسئلہ تھا کہ منا کے میدان میں بہت سارے لوگ موجود تھے. تو ایک دم جو ہے وہ چاند ٹوٹا, دو ٹکڑے ہو گیا, اور اس کا ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف اور ایک پہاڑ کے اس طرف, اور سب لوگوں نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو معجزہ اور گواہ رہو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, دیکھو معجزہ. جو مشرکین وہاں بیٹھے تھے انہوں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا, مسلمانوں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا, اور وہ تھوڑی دیر کے لیے اس طرح کا منظر رہا اور پھر چاند مل گیا. یہ بہت بڑی قدرت ہے. یہ اگر آپ اندازہ کریں کہ یہ کائنات کن کن اصولوں کے تحت آپس میں کھڑی ہے, اور کسی چیز کا ٹوٹ جانا یہ معمولی بات نہیں ہے, یہ بڑی غیر معمولی بات ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ تو چونکہ لا محدود ہے اور وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے, وہ تو کون کہتا ہے اور ہو جاتا ہے. اور شاید اسی صورت میں یہ آیت ہے کہ اس کا کسی کام کو کرنا تو بالکل اس طرح ہے جس طرح آنکھ جھپکی جاتی ہے, اور وہ ہوا اور پھر وہ چاند مل گیا. لیکن جو ہی وہ چاند اسی طرح ملا تو سرداران مکہ نے آپس میں کہا کہ ہم پر کوئی جادو ہو گیا ہے. وہی بات ثابت ہو گئی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا تھا کہ بہت بڑی نشانی کو بھی دیکھ کر یہ ایمان نہیں لائیں گے. لیکن جب کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جادو ہو گیا ہے تو کچھ دوسروں نے کہا یار ہم پر تو جادو ہو گیا ہے اور نظر دھوکہ کھا گئی ہے, لیکن آپ انتظار کریں, جو لوگ دور سے کہیں ہوں گے, باہر مکہ میں ہیں اس وقت یا یثرب میں ہیں یا کسی دوسرے علاقے میں ہیں, ان سے ہم پوچھیں گے بھئی تم نے بھی یہ چاند ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے؟ اگر انہوں نے دیکھا تو پھر تو یہ جادو تو نہیں ہے, جادو اس طرح تو نہیں ہوتا, جادو تو محض ایک دھوکہ ہوتا ہے, محض فریب ہوتا ہے, اس کی تو کوئی حقیقت نہیں ہوتی. جب باہر سے قافلے آئے اور مختلف علاقوں کے لوگوں سے انہوں نے پوچھا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ منظر تو انہوں نے کہا کہ یہ منظر تو ہم نے بھی دیکھا اور ہم تو خود وہاں حیران ہو گئے تھے کہ یہ چاند کو کیا ہوا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے. پھر انہوں نے یہ لفظ بولے، پھر بھی ہدایت قبول نہیں کی، پھر یہ لفظ بولے کہ یہ چلتا ہوا جادو ہے، یہ ہر جگہ چل گیا ہے. تو یہ تو بات تو خیر ان کی ٹھیک ہے کہ یہ چلتا ہوا جادو ہے، یہ چلتی ہوئی حقیقت ہے جو ہر جگہ موجود ہے، پھر بھی وہ ایمان تو نہیں لائے. اس میں ایک غلط فہمی کا ازالہ میں ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ ایک روایت رائج ہو گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی سے یہ چاند ٹوٹا تھا. یہ غلط روایت ہے. میں نے 3-4 تفسیریں پڑھی ہیں، ان میں تو اس کا ذکر نہیں ہے. بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھے ہوئے اور بہت سارے اور لوگوں کے بیٹھے ہوئے آنن فانن یہ از خود معاملہ ہوا اور سب لوگوں نے دیکھا. لیکن اس پر حدیث بھی اتفاق کرتی ہیں اور قرآن مجید بھی اتفاق کرتا ہے اور تاریخ بھی اتفاق کرتی ہے کہ یہ مشرکین مکہ کے بار بار کہنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا ایک معجزہ ہے جو دکھایا گیا، اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معجزہ ہے اور قرآن کا بھی معجزہ ہے کہ یہ کام ہوا اور اس کا ذکر قرآن میں آیا. قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. وَإِن يَرَوْا آیَةً، مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں، یُعْرِضُوا وَيَقُولُوا، منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں سِحْرٌ مُسْتَمِرْ، یہ تو چلتا ہوا جادو ہے، ہر جگہ ہی چل گیا ہے. مستمر کے لفظ اسی لیے استعمال ہوئے ہیں کہ پہلے خود سوچا کہ یہ جادو ہے اور پھر خود ہی کہا کہ اچھا پھر باہر سے جو لوگ آئیں گے ان سے پوچھیں گے، اور جب باہر کے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے بھی یہی کہا تو پھر کہہ دیا یہ تو چلتا ہوا جادو. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ. انسان اتنا کیوں ضدی ہو جاتا ہے؟ اس کی جو بنیاد قرآن نے بار بار بتائی ہے حقیقت میں وہی بنیاد ہے. آپ اس پر سوچیں، آپ اس پر غور کریں، اور اگر شخصیت کے کسی گوشے میں یہ بنیاد پائی جاتی ہے، ہم میں سے کسی کے اندر، تو اس کو کھرچنے کی کوشش کریں. یہ ایک ایسی بنیاد ہے کہ جس کی وجہ سے بڑے بڑے حق کو انسان جھٹلا دیتا ہے. انہوں نے اس کو بھی جھٹلایا اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی. یہ جو خواہشات نفس ہیں یہ انسان کو قابو کر لیتی. زندگی کے کچھ مفادات کو، اپنے کچھ مالی مفادات کو، کچھ خاندانی مفادات کو، کچھ سیاسی مفادات کو وہ گناہوں کے ساتھ آلودہ کر لیتا ہے. گناہوں کی وجہ سے اسے وہ حاصل ہوتے ہیں اور پھر وہ کسی طریقے سے بھی ان مفادات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور اسے اس پر یہ بات اتنی بھاری ہوتی ہے کہ میں اس کو چھوڑ دوں. اور چونکہ یہ خواہشات نفس تو ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں، کسی کے اندر کسی قسم کی خواہشات، کسی کے اندر کسی قسم کی خواہشات، کسی کے اندر کسی قسم کی خواہشات، ہر نافرمانی اس خواہش نفس کے لیے ہوتی ہے. صبح فجر کی نماز جو انسان باجماعت نہیں پڑھتا باوجود جاننے کے اور سمجھنے کے، کون سی چیز اس کو روکتی ہے؟ یہ ایک چھوٹی مثال ہے. وہی اس نفس کی سستی اور خواہش کے بس آرام، تھوڑی سی آرام طلبی، بھائی چھوٹے پیمانے کی خواہش ہے. بڑے سیاستدان کو جو صبح سے لے کر شام تک تقریریں کرتا رہتا ہے اور بڑا جہاں دیدہ آدمی ہے، وہ کیوں نہیں بڑے سے بڑے ظلم سے رکتا؟ ظاہر و باہر سارے ظلم کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتا ہے، ایسی سکیمیں بناتا ہے جس سے نسل بھی برباد ہوتی ہے اور کھیتی بھی برباد ہوتی ہے. قرآن نے کہا ہے کہ یہ لوگ نسلوں کو بھی برباد کرتے ہیں اور کھیتیوں کو بھی برباد کرتے ہیں. یہ جو معاشرے کے بڑے مجرم ہوتے ہیں، ان کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے کہ یہ نسلوں کو بھی برباد کرتے ہیں، کھیتیوں کو بھی برباد کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نوح انسانی کو بھی برباد کرتے ہیں اور وسائل رزق کو بھی برباد کر دیتے ہیں. بڑے ظالم ہوتے ہیں یہ لوگ. یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ نسلوں کا قتل عام بھی کرتے ہیں اور لوگوں کا مال بھی ہڑپ کر جاتے ہیں، سارے وسائل رزق پر خود قبضہ کر لیتے ہیں. اس لیے کہ خواہش نفس ہوتی ہے، نفس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ سب کچھ ہمیں ہی مل جائے. یہی ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے. فرعون کو کس چیز نے روکا؟ اسی چیز نے روکا کہ وہ جو اس کی بادشاہت تھی وہ تو پھر چلی جائے گی، تو اس لیے انہوں نے اتنے بڑے معجزے کو جادو کہہ کے ٹال دیا. اور قرآن نے کہا کہ اپنی خواہشات نفس ہی کی پیروی کی. یعنی وہ جو خواہشات تھیں جو ان کو جن خواہشات نے انہیں پہلے بھی ایمان لانے سے روکا ہوا تھا وہی آڑے آ گئیں اور وہ رک گئے, ایمان لانے سے رک گئے. ہر معاملہ کو آخرکار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے. وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ, یہ ایک ناراضگی کا جملہ ہے اور سخت سخت ہے کہ ٹھیک ہے تم جو پھر ہم نے تمہیں آزاد کیا ہے جو چاہو فیصلہ کرو, لیکن بہرحال ہر معاملے نے انجام کو تو پہنچنا ہے, انجام تم دیکھ لو گے. اور ہر انسان اپنا انجام دیکھ لے گا, دنیا میں بھی انجام دیکھا جاتا ہے اور عقبہ میں بھی ہر کوئی دیکھ لے گا. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَر, ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے. یعنی ہم نے تو پچھلی قوموں کے انہیں بتائے ہیں کہ جن لوگوں نے ہٹ درمی کی ہے ان کا کیا حشر ہوا ہے, اگر یہ عبرت پکڑنا چاہیں تو یہ پکڑ سکتے ہیں. حکمت بالغت فما تغنی النذر, اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو بدرجہ اتم پورا کرتی ہے. یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے کافی سمان عبرت بھی انہیں دکھایا ہے اور حکمت کی ایسی باتیں بھی انہیں بتائی ہیں جو مقصد کو بترچہ اتم پورا کر سکتی. کوئی مائی کا لال قیامت کے دن ہمیں یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھ تک بات نہیں پہنچی ہے. ہم نے اس کتاب کو نازل کر کے لوگوں پر بڑا احسان کیا ہے اور ساری بات انہیں بتا دی. فتول عنہم یوم یدعو الداعی الی شیء نکر خشعا ابصارہم یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر, مگر تنبیہات ان پر کارگر نہیں ہوتی. پس اے نبی ان سے رخ پھیر لو, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پرواہ نہ کرو, بات اپنی جاری رکھو لیکن اس کی کوئی پرواہ نہ کرو, ان سے رخ پھیر لو. جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا, لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں. بڑی ناگوار چیز کی طرف انہیں اس دن بلایا جائے گا, بڑی ہی ناگوار چیز. آج ہم اس سے خبردار کر رہے ہیں, اس دن انہیں اس طرف لے جائیں گے. موتئین الی الداعی یقول الکافرون ھذا یوم عسر, پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے اور وہی منکرین جو دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے اس وقت یہ کہہ اٹھیں گے کہ آج کا دن تو بڑا ہی سخت ہے. کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون مجنون وازدجر, ان سے پہلے نوح کی قوم جھٹلا چکی ہے, انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے اور اسے بری طرح جھڑکا گیا. یہ لفظ جو ہے نا اسے بری طرح جھڑکا گیا ہے. رات مجھے پڑھ کر احساس ہو رہا تھا کہ اللہ کا نبی جھڑکا گیا, جہاں جاتا تھا لوگ جھڑکتے تھے, جہاں جاتا تھا لوگ مذاق کرتے تھے, لوگ کوئی وزن ہی نہیں دیتے تھے. میرا بندہ بڑی سختی کے ساتھ جھڑکا گیا, لوگوں نے اسے بڑا ہلکا سمجھا. وہ طائف پہنچا تو انہوں نے کہا کہ تو ہی نبی بنایا گیا ہے, طائف اور مکہ کی وادی میں تیرے سوا کوئی نہیں ملا جو نبی بنے, نکل جا ہماری بستی سے, ہم تجھے یہاں رکھنے کے لیے تیار نہیں. بڑا چھڑکا گیا, کسی نے اٹھا کر اوجڑی پھینک دی, کسی نے گلے میں رسی ڈال دی, کسی نے اللہ کے چہرے پر اللہ کے نبی کے چہرے پر کوڑا ڈال دیا. بڑا جھڑکا گیا, اور جس طرح یہ جھڑکا گیا اسی طرح وہ بھی جھڑکا گیا جس کا نام نوح تھا. لوگوں نے اسے جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے اور وہ بری طرح جھڑکا گیا. فدا 950 سال تک جھڑکیاں کھاتا رہا ان جھوٹے لوگوں کی, ان ظالم لوگوں کی. فدا ربہ انی مغلوب فانتصر, آخر کار پکار اٹھا اے میرے رب میں تو مغلوب ہو گیا ہوں, اب میری مدد کو پہنچ, میں مغلوب ہو گیا میری مدد کو پہنچ. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر,
وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ.
تب ہم نے موسلا دھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا. زمین کو پھاڑا, زمین نے پانی ابلنا شروع کر دیا. آسمان کو توڑا, آسمان نے پانی نازل کرنا شروع کر دیا. اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے آپس میں مل گیا جس کا فیصلہ ہم نے کر دیا تھا. اور نوح کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری نگاہ اور ہماری نگرانی میں چلتی رہی. آگے الفاظ سنیں قرآن کے. یہ تھا بدلہ ہمارے اس شخص کا جس کی ناقدری کی گئی. نوح کی ناقدری کی گئی, ہم نے بدلہ لے لیا. ہم نے نوح کی ناقدری کرنے والوں سے یہ بدلہ لیا. یہ تو محمد ہے لوگو, صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو خاتم الانبیاء ہے اور امام الانبیاء ہے, احتیاط کرو. نوح کی ناقدری کرنے والوں سے ہم نے یہ انتقام لیا, محمد کی ناقدری کرو گے تو اجڑ جاؤ گے, تباہ ہو جاؤ گے. یہاں یہ بات کہنے کو جی چاہتا ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ تو مر گئے, ختم ہو گئے, مٹی میں چلے گئے, تباہ ہو گئے. لیکن امت مسلمہ کو سوچنا چاہیے کہ کیا اس محمد کی قدر کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کر رہے ہیں؟ شرق سے لے کر غرب تک کوئی ایک چپا زمین ایسی نہیں ہے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نافذ ہو. کیا یہ امت ان کی قدر کر رہی ہے؟ اس امت نے بڑا ظلم اٹھایا ہے, اس امت نے بڑی زیادتیاں کی ہیں. اس امت کو توبہ کرنی چاہیے, اس امت کو پلٹنا چاہیے. ایک دوسرے کے ہاتھ ہمیں پکڑنے چاہیے, ایک دوسرے کے گلے ہمیں پکڑنے چاہیے, ایک دوسرے کے دامن پکڑ کر ہمیں کھینچنا چاہیے کہ مسلمانوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرو. نبیوں کی ناقدری کرنے والے لوگ اچک لیے جاتے ہیں, تباہ کر دیے جاتے ہیں, ذلیل کر دیے جاتے ہیں. اور یہ تو ہمارا وہ نبی ہے جس نے تمہیں کہا تھا کہ کلو امتی یدخلون الجنہ, میرا ہر امتی جنت میں چلا جائے گا. الا من ابا, مگر وہ جو خود ہی انکار کر رہے. کیلا, پوچھا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بدبخت کون ہے جو انکار کرے گا جنت میں داخل ہونے سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں چلا جائے گا, اور جس نے میری نافرمانی کی گویا وہ میری امت سے نکل گیا, اور اس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا. تجریب آئیننا جزا لمن کان کفر, یہ کشتی ہماری نگرانی میں چل رہی تھی, یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی تھی. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا, پھر کوئی ہے نصیب. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ, دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے, پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ یہ قرآن کس طرح آسان ہے؟ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے تو 16 علوم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. ہاں, قرآن مجید کو پڑھ کر اس سے اجتہاد کرنے کے لیے, اجتہاد کرنے کے لیے 16 علوم بھی کافی نہیں ہیں. علماء سن لیں, 16 نہیں 20 علوم بھی کافی نہیں ہیں, 20 نہیں 40 علوم بھی کافی نہیں ہیں, 40 نہیں ہزاروں علوم بھی اس بات کے لیے کافی نہیں ہیں کہ کوئی شخص اس کو پڑھے اور اس قابل ہو جائے کہ وہ اجتہاد کرے. اجتہاد کرنے کی صلاحیت اللہ خاص خاص لوگوں کو دیتا ہے. اجتہاد کرنا تو اس سے آسان نہیں ہے, لیکن اس سے نصیحت حاصل کرنا آسان ہے, اور لوگوں کو نصیحت دینا بھی آسان ہے. نصیحت لینا بھی آسان ہے, اور اس کو سامنے رکھ کر لوگوں کو نصیحت دینا بھی آسان ہے. یہ ہم نے جو کورس شروع کیا ہے یا جو بھی انسان اس طرح کا کام کرے وہ اجتہاد کے لیے نہیں کرتا، وہ ذکر للعالمین کے لیے کرتا ہے کہ یہ سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے. میری کیا مجال ہے کہ میں اجتہاد کروں؟ اجتہاد کرنا قرآن مجید کو سامنے لے کر یہ کوئی آسان کام ہے اور یہ کوئی ہر کوئی کر لیتا ہے؟ یہ تو علماء ہیں اتنے درس نظامی پڑھے ہوئے، ہر تیسرا آدمی درس نظامی پڑھ لیتا ہے، کیا ہر درس نظامی پڑھا ہوا شخص اجتہاد کر سکتا ہے؟ ہم نے تو درس نظامی پڑھے ہوئے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو قرآن مجید کی کسی ایک آیت کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتے، ترجمہ بھی نہیں کر سکتے. اجتہاد کے لیے یہ آسان نہیں ہے کہ نئے نئے مسائل کے بارے میں وہ رائے دینا کہ جو قرآن اور سنت کی رائے ہو سکتی ہے، اس کے لیے تو ابو انیفا جیسا ذہن چاہیے اور ابو یوسف جیسا ادب و احترام چاہیے اور امام احمد بن حنبل جیسی استقامت چاہیے کہ جس نے جیل میں کوڑے کھائے اور اتنے کھائے کہ لوگ کہتے تھے کہ اگر کوئی مست آتی بھی اتنے کوڑے کھاتا تو وہ بے ہوش ہو جاتا. لیکن یہ نصیحت کے لیے آسان ہے، اور نصیحت کے لیے اتنا آسان ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کتنا آسان ہے. ہر کسی کے لیے آسان ہے. لوگوں کو صحیح راہ دکھانے کے لیے، لوگوں کی زندگی میں انہیں گائیڈ کرنے کے لیے، انہیں دنیا کے نقصانات سے بچانے کے لیے، انہیں آخرت سے نقصانات سے بچانے کے لیے یہ بڑا آسان ہے. اور کیوں آسان ہے؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ خود اللہ نے اسے آسان بنایا ہے. اس سے بڑی وجہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ نے اسے آسان بنایا ہے، اور اللہ نے بار بار کہا ہے کہ ہماری کتاب کتاب مبین ہے، ہماری کتاب جو ہے وہ واضح ہے، بیان ہے. تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس کو اللہ نے آسان بنایا ہے، اور اس کی دوسری وجہ میں آپ کو بتاؤں، علماء بھی سن لیں، سب لوگ سن لیں، کہ اس کی دوسری وجہ آسان اس لیے نہیں ہے کہ تم بڑا علم حاصل کر گئے ہو اور اس وجہ سے تم اسے سمجھ لیتے ہو، تمہارے لیے آسان ہو گیا اور تم فتویٰ دیتے ہو کہ ٹھیک ہے جی میں تو سمجھ لیتا ہوں. اس کی دوسری آسان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آسان کر دیا ہے. ان کی حدیث نے، ان کی سیرت نے، ان کے اسوے نے، ان کے اعمال نے اس کو آسان کر دیا ہے. انہوں نے اس کی ایک ایک چیز کی تشریح اپنی زبان سے اور عمل سے کر دی. اور اس کے آسان ہونے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے محفوظ کیا ہے، ہر جگہ موجود ہے، یہ محفوظ ہے اپنے حروف کے ساتھ، اپنے الفاظ کے ساتھ، اپنے معنی اور مطالب کے ساتھ. اتنا محفوظ ہے کہ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے کہ جو ہزاروں بچوں کے سینوں میں محفوظ ہوتی. یہ عجیب آسان ہے، اور اس لیے آسان ہے کہ ہم نے اس کو آسان کر کے پیش کرنے والے، اس کو سمجھانے والے دنیا کے کونے کونے میں ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں پھیلا دیے ہیں. یہ برِ صغیر ہے، یہ پاک و ہند ہے، اس میں اتنے علماء اور اتنے مفسر پیدا ہوئے ہیں کہ عرب کے لوگوں کو یہ کہنا پڑا. آپ یہ اندازہ نہیں کر سکتے، آپ تو اپنے ملک کو سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی ہے. ہاں معمولی ہے، لیکن یہاں پر قرآن اتنا پڑھایا گیا، اتنا سمجھایا گیا، اتنا لکھا گیا یہاں اس پاک و ہند میں، جسے آپ برِ صغیر اور ہندوستان کہتے ہیں، اور آج وہ پاکستان اور ہندوستان پر مشتمل ہے. اتنا زیادہ یہاں پر قرآن مجید کو پڑھا گیا، لکھا گیا، سمجھا گیا اور سمجھایا گیا. اللہ نور سے بھر دے اس شخص کی قبر کو جس کا نام شاہ ولی اللہ تھا، جس نے سمجھ کو شروع کیا. وہ علماء جو کہتے ہیں کہ اس کے لیے 20 اور 40 علم چاہیے، انہوں نے تو شاہ ولی اللہ کو کہا تھا کہ یہ کافر ہو گیا، اس نے قرآن کا ترجمہ لکھ دیا ہے. اتنا زیادہ قرآن برِ صغیر کے اندر سمجھا اور سمجھایا گیا کہ عرب کے لوگ کہنے لگے کہ قرآن اہل ہند نے سمجھا ہے، قرآن اہل ہند نے سمجھا ہے، انہوں نے یہ کہا، اور تاریخ میں یہ باتیں موجود ہیں. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چوتھی وجہ اس کے آسان ہونے کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے علماء پیدا کیے کہ جنہوں نے ہر زبان میں اس قرآن مجید کو سمجھایا.
اب میں جو آپ کے سامنے قرآن آ کے پیش کرتا ہوں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں اپنی طرف سے پیش کرتا ہوں؟ میں تو یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں.
ناراض ہونے والے تو ناراض ہوتے رہتے ہیں, ناراض ہونے والوں کا تو جگرا بہت بڑا ہوتا ہے. ناراض ہونے والے کبھی نہیں چھوڑتے, کسی کو نہیں چھوڑتے, کبھی نہیں انہوں نے چھوڑا. وہ بڑے بہادر لوگ ہوتے ہیں, ان کا دل گردہ اللہ نے شیروں اور قلوں کے حساب سے بنایا ہوا ہوتا ہے. وہ تو ناراض ہوتے ہیں, ہر کسی کو ناراض ہوتے ہیں, ہر کسی پر فتوے کستے رہتے ہیں, ہر کسی کو کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں. اور جو لوگ کسی کے کہنے پر کسی کام کو چھوڑ دیتے ہیں وہ ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے, ایک قدم اٹھاتے ہیں دوسرا نہیں اٹھ سکتا. ناراض ہونے والوں کی کیا بات ہے, انہیں خراج تحسین پیش کیے بغیر ہم نہیں رہ سکتے. وہ بڑے بہادر ہوتے ہیں, لیکن میرا تو خیال یہ ہے کہ یہاں آ کر میں سوائے اس کے کہ لہجہ اپنا استعمال کرتا ہوں, زبان اپنی استعمال کرتا ہوں, باتیں ساری کی ساری علماء کی ہوتی ہیں, کوئی بات میں اپنی طرف سے نہیں کرتا اور احتیاط کرتا ہوں. میں تو اشرف علی تھانوی کو پڑھ کر, بیان القرآن پڑھ کر, اور میں تو عبد الماجد دریابادی کا حاشیہ پڑھ کر, اور میں تو مفتی شفیع کا معارف القرآن پڑھ کر, اور میں تو سعودی عرب سے آیا ہوا ایک قرآن پڑھ کر, اور پھر سید ابو العلا مدودی کی تفہیم القرآن پڑھ کر آپ کو بات سمجھاتا ہوں. اور یہ ساری کتابیں, یہ ساری تفسیریں ہمارے درمیان موجود ہیں, اس لیے بھی یہ آسان ہے. اور یہ انتظام کو کیا سید ابو العلا مدودی اور اشرف علی تھانوی اور مفتی شفیع یہ کہیں کہ ہم نے بطور خود یہ مرتبہ پا لیا ہے؟ نہیں, انہیں قبروں سے اٹھا کر پوچھو تمہیں یہ مرتبہ کس نے دیا, وہ یہ کہیں گے کہ لوگوں یہ اللہ نے دیا. یہ انتظام اللہ کرتا ہے. اور کیا یہاں ہم جمع ہوتے ہیں, ہم بطور خود جمع ہوتے ہیں؟ ایک لہجے کے لیے بھی آپ نہ یہ سوچیں کہ یہ نعمت ہم اس نعمت کے مستحق تھے اور ہمیں یہ نعمت ہماری کسی وجہ سے اللہ نے دے دی ہے. میں کیا چیز ہوں اور آپ کیا چیز ہیں اور کوئی اور کیا چیز ہو سکتا ہے؟ یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے. اور آج صبح ہی میں ایک تفسیر کے اندر یہ جملہ بھی پڑھ رہا تھا کہ اس سورت کے اندر بار بار اس آیت کے آنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے جو آسان بنایا ہے, یہ آسان بنانا اس کا بہت بڑا احسان ہے, اس لیے اس نے اس کا ذکر بار بار کیا. اس لیے خامہا ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. یہ درس قرآن جو ہم یہاں قرآن کا درس دیتے ہیں, یہ تو نصیحت کا درس قرآن ہے, یہ کوئی اجتہاد کا درس قرآن نہیں ہے, یہ کوئی فتووں کا درس قرآن نہیں ہے. یہ تو بالکل اس طرح ہے کہ آپ نے یہاں سے آیت کو سنی ہے کہ بے نماز پڑھنی چاہیے, والدین کا احترام کرنا چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, بے حیائی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی آیتیں ہیں, اور آپ یہی آیتیں جا کر دوسرے کو اپنی زبان میں بیان کر دیتے ہیں تو اس وقت آپ درس قرآن ہی دے رہے ہوتے ہیں. اور کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جس وقت آپ جا کر کہتے ہیں کسی بچے کو کہ والدین کا احترام کریں, ان کے ساتھ اس نے سلوک کریں, لیکن اگر وہ گناہ پر تمہیں مجبور کریں تو ان کی بات نہیں ماننا, تو اس وقت آپ درس قرآن دے رہے ہوتے ہیں. اور یہ درس قرآن دینا ہر کسی کے لیے جائز ہے, ہر کوئی یہ درس قرآن دے سکتا ہے, اس سے کسی کو منع نہیں کیا گیا, بلکہ فرض ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کہا کہ بلغوا عنی ولو کان آیا, کہ میری طرف سے ایک آیت بھی تمہیں ملے تو دوسرے کو پہنچا دو, اس کا مطلب یہ کہ ہر کوئی درس قرآن دیا کرے. اس کو خامخواہ محدود کر لینا اور اس کے بارے میں خامخواہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنا اور کہنا کہ وہ جو ہے وہ تو, اس کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ درس قرآن دے, وہ تو 16 علم نہیں جانتا اور وہ تو 20 علم نہیں جانتا. حالانکہ اگر 20 علم والے کو کہا جائے کہ آپ دیں تو وہ بول بھی نہ سکے, وہ بات بھی نہ کر سکے. ہو سکتا ہے اس لیے کہ یہ ساری صلاحیتیں بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں, اللہ کی طرف سے ہوتی. کذبت عاد فکیف کان عذابی و نذر, عاد نے جھٹلایا تو دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر,
ہم نے ایک پہم نحوست کے دن سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے. تنز الناس کانہم اعجاز نخل منقعر. مفسرین نے لکھا ہے کہ جو لوگ اندر بیٹھے ہوئے تھے مکانوں کے اندر داخل ہو کر ہوا نے وہاں سے انسان کو اٹھایا اور باہر لا کر اسے پٹک دیا, اس کا سر الگ ہو گیا اور اس کا تن الگ ہو گیا. اس طرح کی ہوا ہم نے ان پر بھیجی جس کو قوم عاد کہا جاتا ہے. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کذبت ثمود بالنذر فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعر. اولکی الذکر علیہ من بیننا بل ہوا کذاب اشر. سَيَعْلَمُونَ غَدًا مِنَ الْكَذَّابُ الْعَشِرُ إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ وَنَبِّهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٍ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَأَقْبَرَ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَضِرِ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ. إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ. وَلَقَدْ سَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ.
صدق اللہ العظیم. کذبت ثمود بالنذر, ثمود نے تنبیہات کو جھٹلایا اور کہنے لگے ایک اکیلا آدمی جو ہم ہی میں سے ہے, کیا اب ہم اس کے پیچھے چلیں؟ اس میں, اس آیت میں یہ جو ایک اکیلا آدمی کے لفظ انہوں نے بولا ہے, اس کو آپ یوں سمجھے اس کا تو ووٹ ہی کوئی نہیں ہے, اس کی بات مانیں, ایک اکیلے کی مان لیں. یہ بھی لوگ بڑی بات کرتے ہیں نا کہ اس کی مان لیں, اس کے ساتھ تو کوئی اور لوگ ہی نہیں ہے. نبی کو انہوں نے کہا کہ اکیلے کی مان لیں. اکیلے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل وہ اکیلے تھے, بالکل کوئی بھی نبی اکیلا نہیں ہوتا, تھوڑے بہت لوگ تھے. اس کا یہی مطلب ہے کہ اس کے پاس ووٹ نہیں ہے, اس کی مان لیں. اس کا اتباع ہم قبول کر لیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم بہک گئے ہیں اور ہماری عقل ماری گئی ہے. کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص تھا جس پر خدا کا ذکر نازل کیا گیا؟ نہیں, بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹا اور برخود غلط ہے. ہم نے اپنے پیغمبر سے کہا, کل ہی انہیں معلوم ہوا جاتا ہے کہ کون پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے. میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں, ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں, اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھ کہ ان کا کیا انجام ہوتا ہے. ان کو جتا دے کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا اور ہر ایک اپنی باری کے دن پر پانی آئے گا. جو اونٹنی تمہارے مطالبے پر ہم نے نشانی کے طور پر پیدا کی ہے, اب اس کو ہاتھ نہ لگانا. ایک دن یہ پانی پیا کرے گی, ایک دن تمہارے جانور پانی پیا کریں گے. آخرکار ان لوگوں نے اپنے آدمی کو پکارا اور اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اس نے اونٹنی کو قتل کر ڈالا. پھر دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. ہم نے ان پر بس ایک ہی دھماکہ چھوڑا اور وہ باڑے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح بس ہو کر رہ گئے. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، اب ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ ایک مفسر نے ویسے بڑی دلچسپ بات لکھی ہے، وقت کی کمی کے باوجود میں عرض کر دیتا ہوں، اس آیت کی تشریح میں کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے، اس نے یہ لکھا ہے کہ بھئی قرآن سے نصیحت حاصل کر لو یہ تو آسان ہے، کیا جوتوں سے نصیحت حاصل کرو گے؟ یعنی اس سے نصیحت حاصل کرنا تو آسان ہے، کیا آسان ہے کہ ایک کلام ہے اس کو سمجھو، اس کو پڑھو اور نصیحت حاصل کرو؟ کیا عذاب لاؤں پھر نصیحت حاصل کرو گے؟ یہ آسان نصیحت ہے، جس طرح آپ اپنے شاگرد کو کہتے ہیں کہ بھائی میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، مان جا، اگر نہیں مانتا تو کیا جوتوں سے مانے گا؟ میرا خیال ہے یہ بھی تفسیر کرنے والے نے ٹھیک ہی تفسیر کی ہے کہ یہ تو آسان طریقہ ہے، اس کو مان جاؤ، یہ تو آسان طریقہ ہے، کوئی اور طریقہ میں نے اختیار کیا تو وہ تو سخت بھی ہو سکتا ہے، اگر میں منوانے پر آ گیا تو منوا تو میں لوں گا، لہذا اچھا ہے اس کو سن کر مان جاؤ. لوط کی قوم نے تنبیہات کو جھٹلایا، کذبت قوم لوط بن نذر، اور ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا اس پر بھیج دی، صرف لوط کے گھر والے اس سے محفوظ رہے، ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال دیا، یہ جزا دیتے ہیں ہم ہر اس شخص کو جو شکر گزار ہوتا ہے، یعنی جو شکر کرنے والا ہوتا ہے اس کو بڑے بڑے عذابوں سے بھی بچا لیتے ہیں. لوط نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا، مگر وہ ساری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے. یہ بات بار بار قرآن میں آتی ہے اور ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس نے بھی اس قرآن کا انکار کیا ہے وہ شک کی بنیاد پر کیا ہے، یقین اس کے پاس نہیں ہے. پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی، آخر کار ہم نے ان کی آنکھیں مون دیں کہ چکھو اب میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ. ان کی آنکھیں مون دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو برے لوگ ان فرشتوں کی آمد پر وہاں اکٹھے ہو گئے تھے، سب سے پہلا حملہ ان پر یہ ہوا کہ ان سب کی آنکھیں نکل گئیں، اور اس کے بعد بستی کو اٹھا کر نیچے گرایا گیا اور ان پر پتھر برسا دیے. یہ اس کا ذکر ہے. صبح سویرے ہی ایک اٹل عذاب نے ان کو آ لیا، چکھو مزہ اب میرے عذاب کا اور میری تنبیہات کا، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. اور آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی تھیں، مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جٹلا دیا، آخر کو ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبردست قدرت والا پکڑتا ہے.
اکفارکم خیر من اولائکم ام لکم برات فی الزبر ام یقولون نحن جمیع منتصر سیخزم الجمع ویولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة ادھا وامر ان المجرمین فی ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر.
کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں؟ یعنی جو پہلے جن کے ساتھ ہم جو کچھ کر کے آئے ہیں، کیا تم ان سے کو بہتر ہو کہ تم لاڈلے کافر ہو؟ تمہارا بھی یہ حشر ہو سکتا ہے، عبرت پکڑو. یہ مکہ کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے. یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے؟ یا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، اپنا بچاؤ کر لیں گے، ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور یہ سب پیٹھ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے. مفسرین کا خیال ہے کہ اس سے مراد میدان بدر ہے، کہ یہ جو اپنے آپ کو آج بڑے مضبوط سمجھ رہے ہیں، یہ تو پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے. حضرت عمر نے جب اس آیت کو پڑھا تو وہ کہنے لگے، اچھا یہ وقت بھی آئے گا کہ یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے؟ اور وہ وقت 8-10 سال بعد آ گیا. بلکہ ان سے نمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے، یعنی بدر میں تو یہ پیٹ پھیریں گے اور ہم ان سے قیامت کے دن بات کریں گے، اور وہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ ساتھ ہے. یہ مجرم لوگ در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور ان کی عقل ماری گئی ہے. جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار،
اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار.
یا اللہ ہمیں بھی آگ سے بچا, ہمارے گھر والوں کو بھی آگ سے بچا, ہمارے بچوں کو بھی آگ سے بچا, ہمارے دوستوں کو بھی آگ سے بچا, ہمارے رشتہ داروں کو بھی آگ سے بچا, ان کی اولادوں کو بھی آگ سے بچا. یا اللہ اس امت مسلمہ کو بچا. یہ مجرم لوگ در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور ان کی عقل ماری گئی ہے. جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے اس روز ان سے کہا جائے گا کہ آپ چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ.
اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرًا وَكَبِيرٍ مُسْتَتَرٍ.
ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے اور پلک جھپکاتے وہ عمل میں آ جاتا ہے. تم جیسے بہت سوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں, پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب دفتروں میں درج ہے اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے.
ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر.
نافرمانی سے پرہیز کرنے والے یقیناً باغوں اور نہروں میں ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم اللہم اجعلنا منہم اللہم اجعلنا منہم. سچی عزت کی جگہ بڑے زی اقتدار بادشاہ کے قریب. سب کے والدین پر اپنی رحمت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذاکرنا وانسانا. اللہم من احییته منا فاحییه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان انک انت الرؤوف الرحیم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
visit tazkeer.org